میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اس کے تحت اس قدر قرآن کریم کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ تو بچوں کی سچویشن ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات اور بالغان کی تعداد ان کے سوائے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے ملک بھر میں، بیرون ملک، پڑھنے والوں کی تعداد تو پڑھنے والیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اسلامی بھائیوں کی بھی اور اسلامی بہنوں کی بھی۔ تو یوں دیکھا جائے تو قرآن کریم کی خدمت کے طور پر اگر دعوت اسلامی کو دیکھے تو ایک بہت بڑا حصہ اللہ کریم نے کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ہے، ایک بڑا حصہ ہے قرآن کریم کی خدمت میں۔ اور شاید لاکھوں عاشقان رسول ہو سکتا ہے دنیا میں اس وقت ایسے ہوں گے جن کے قرآن کریم کو درست کرنے میں دعوت اسلامی کا حصہ ہے، لیکن اس میں آپ کا بھی حصہ ہی ہے، بلکہ آپ میں سے شاید ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو ملک بھر میں سن رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھائی مدرسۃ المدینہ میں ہوگا، اور پڑھنے کے بعد دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں ہی اب اس خدمت کو انجام بھی دے رہے ہوں گے۔ یہ بھی ایک ادارے کی کامیابی ہوتی ہے کہ جو اپنے اسیٹس کو کور کر لیتی ہے، کہ ایک سرمایہ ہوتا ہے، ایک اسیٹس ہوتا ہے، اس کے اوپر دعوت اسلامی کی کوشش ہوتی ہے اور اس نے دعوت اسلامی کے تحت ہی پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے، جس ادارے سے پڑھا ہو اسی ادارے میں وہ پڑھا لے، تو یہ کسی ادارے کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ورتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی میں ایسا ہے، آپ مدرسۃ المدینہ میں بھی ایسا ہی ہے اور جامعۃ المدینہ میں بھی یہی ہے۔ جامعۃ المدینہ میں آج ہمارے کئی اساتذہ کرام وہی ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی کیا ہی جامعۃ المدینہ سے ہے، بلکہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ بھاری اکثریت ہی وہی ہے، اور آپ میں سے بھی تقریباً ایسا ہی حساب کتاب بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جو جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ کریم آپ سب کی خدمات دعوت اسلامی کو بھی قبول فرمائے، اور قرآن کریم کی یہ خدمت اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ لے کہ قرآن وہ عظیم کلام اور ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم کتاب ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم سے کام لیا کیا جا رہا ہے، ہم کیا کریں گے، ہماری اوقات ہی کیا ہے، کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو نیکی اپنی مرضی سے کر سکے، نیکی تو کرتا ہی وہی ہے جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دعویٰ کرے تو وہ تو غلط ہے، غلط بیانی کر رہا ہے کہ نیکی کی توفیق صرف اللہ کی بارگاہ سے ہے، تو اس میں بندے کو کوئی ہے ہی نہیں، میں نے کیا تو تو نے کیا کیا، ہو آر یو، یو آر نتھنگ اینڈ وی آر نتھنگ۔ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو یہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، یا اس کو خدمت عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ چاہے تو قبول فرما لے، اس کی مرضی ہے، اور ہم دعائیں یہی کریں گے یا اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ تو جب ہم اس کتاب اور اس کلام اور اس کی خدمت کے متعلق جب غور کرتے ہیں تو یقیناً بالیقین ایک قابل رشک معاملہ ہوتا ہے، یعنی جب بندہ جب اپنی ان تمام تر چیزوں پر غور کرتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو شکر کا پہلو بڑھتا ہے، عبادت کا پہلو بڑھتا ہے، نیکی کا پہلو بڑھ جاتا ہے کہ نا کہاں میں اور کہاں یہ کام، کہاں میں اور کہاں یہ خدمت، کہاں میں کہاں یہ سعادت، یہ سب بندہ جب غور کرتا ہے تو بسا اوقات کہہ سکتے ہیں کہ سر شرمندگی سے جھک سا جاتا ہے کہ یہ محض اپنے رب کی رحمت رہی تو کیا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ ماحول میں آئیں، ہمارے سروں پر امامے سجے، ہمارے چہرے پر داڑھی سجے، ہم سے قرآن کریم کی خدمت لی جا رہی ہو، ہم جیسوں کی زبان قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، ہم قرآن کریم دیکھ رہے ہوں، قرآن کریم کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جن جن کے ذریعے عام ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ خدمت کے نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، نماز، تلاوت، اذان، عبادت، مزید رہیں تو مدینے کی محبت، مدینے کا غم، مدینے کی یاد، مکے کی یاد، یہ ساری نعمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں جو دعوت اسلامی کے ذریعے ہی ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ کی کرور رحمت و بانی ہے دعوت اسلامی پر، ہمارے امیر اہل سنت پر، کہ جن کی شب و روز کوششوں کا یہ نتیجہ ہے جو آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جیسوں کو اس راہ پر لانا یہ بس سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت، نظر کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ کسی شاعر کا وہ شعر ہے نا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ یہ سرکار کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہم جیسوں کو نبھایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت شامل ہر رہے اور ہم سے یہ خدمت لی جا رہی ہو۔ تو قرآن کریم جس کی خدمت مدرسۃ المدینہ کے ذریعے ہو رہی ہے، اگر ہم قرآن کریم کے اوصاف کی بات کریں، جیسے میں نے کہا نا کتاب جو ہے بڑی عظیم کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جو کی خصوصیات بیان کی ہیں، اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ قرآن پاک سب سے اچھی کتاب ہے، عبارت و معنی دونوں اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے۔ عبارت میں اس طرح کہ یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھ سکتا، اس کا مضمون انتہائی دل پذیر ہے، حالانکہ یہ نہ عام کلاموں جیسی نظم ہے نہ شعر، بلکہ بڑے نرالے ہی اسلوب پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور معنی میں یہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ تمام علوم کا جامع اور معرفت الہی جیسی عظیم الشان نعمت کا رہنما ہے قرآن، اور اس میں باہمی کوئی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اس کا دوسرا وصف اللہ قرآن کریم میں یہی بیان فرماتا ہے جو اس کی تفسیر ہے سورہ زمر آیت نمبر 23 کے تحت، کہ یہ کتاب شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتاب شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے، کسی حرف پر بھی اس کا نہ حسن کم ہوتا ہے نہ اس کی خوبی کم ہوتی ہے، ایسی اعلیٰ کتاب ہے، کیونکہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا تو ہے نہیں۔ مزید یہ کہ یہ کتاب مفانی ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہرے بیان والی ہے، اس میں وعدے کے ساتھ وعید، امر یعنی حکم کے ساتھ کرنے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ نہیں نہ کرنے، اور اخبار یعنی خبریں کے ساتھ احکام بھی ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ چوتھا وصف، اس کی تلاوت کرنے سے لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسی عظیم کتاب ہے، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کا وصف ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہوتے، جسم ڈرستے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا وصف ہے۔ اللہ کریم ہم پر بھی اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے کہ جب ہم بھی قرآن کریم پڑھیں یا سنیں تو ایک کاش ایک کاش ایک کاش اللہ کا صحیح معنی میں ڈر ہمیں نصیب ہو۔ میں نے بس پڑھا ہی ہے یہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یقیناً آج بھی ہوتے ہوں گے، دن کے ہوتے ہوں گے، مگر پڑھنے سے ایک بات یوں یا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تمنا، ایک خیال یا ایک دعا یوں بیان ہو کہ اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت نصیب کر کہ جب میں بھی تیرا کلام پڑھوں یا سنوں تو مولا میرے بھی بدن کے بال کھڑے ہو جایا کرے، میں بھی تیرے خوف سے لرزا کروں، رویا کروں، تیرا یہ کلام پڑھ کر میرا دل بھی نرم پڑ جائے جیسے تیرے نیک بندوں کا دل نرم پڑتا تھا، میرا دل بھی چین پا جائے جیسے تیرے نیک بندوں کا دل چین پاتا تھا، اور میں بھی تیرے خوف سے لرزا کروں۔ کہ اللہ کے خوف سے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں نا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خوش درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ اب یہ اوصاف ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، اور یقیناً اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے واقعی قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھا بھی ہے، اس انداز سے سنا بھی ہے، روتے بھی تھے، گر گراتے بھی تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت دے۔ ایک تعداد ہوگی جو چھ چھ سات سات گھنٹے، پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے ان کو قرآن کریم کی صحبت نصیب ہوتی ہوگی۔ کیا عظیم صحبت ہے، کیا عظیم قرب ہے جو آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے، قرآن ہے، اچھا قرآن بھی آپ کے سامنے ہے اور قرآن پڑھنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، یعنی صبح 8-9 بجے سے جو آپ قرآن کریم کے ساتھ جو مشغول ہوتے ہوں گے، قرآن کریم جو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہوگا، وہ قرآن کریم آپ پڑھتے ہو گے، اور جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے پر کئیوں کو عبور حاصل ہوگا، قابل رشک ہیں آپ لوگ، بڑی برکتیں نصیب ہوئی ہیں یہ جس کو اللہ نے قرآن کریم دیا، اچھا دیا، خوبصورت دیا، پڑھنے کی سعادت دی، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کی جسے سعادت دی کہ جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، اس کی کتنی بڑی برکتیں حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ کیا پتہ کہ کون کون قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے زارو قطع روتا ہو، اس کے قلب کی کیفیت بدلتی ہو۔ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسو پر اختیار نہ رہتا، یعنی زارو قطار رونے لگ جاتے، اختیار نہ رہتا، بے اختیار ہو جاتے تھے۔ کیسے لوگ تھے، 8-8 سال، 10-10 سال، 12-12 سال، 15-15 سال بعض اوقات قرآن کریم کی خدمت کرتے کرتے ہو جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں قرآن کریم کے پڑھتے پڑھتے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق مل رہی ہوتی ہے، یعنی اس کے سامنے جب آیت چل رہی ہوتی ہے ان کے سامنے تو وہ آیتوں کے معنی و مفاہیم کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہوں گے۔ اگر یہ سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے، مبارک بات، آپ کو بہت مبارک ہو، اور جنہیں اب تک یہ منزل نہیں ملی، میری درخواست ہے کہ اس منزل کو پانے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی نعمت ہے جو آپ قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہیں، واللہ باللہ تاللہ بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت ملی ہے اخلاص کے ساتھ، بڑی نعمت ملی ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزاری، یعنی ایک وقت تو وہ گزارا جاتا ہے کہ جس کا تعلق میرے شب و روز کہ ان معاملات سے جس کا تعلق میرے اجارے سے ہے، مگر اس کے علاوہ میں قرآن کریم کے ساتھ کس قدر مشغول ہوں، یعنی ایک وہ ٹائمنگ کہ جس کو پڑھانے کے مجھے کچھ نہ کچھ دنیاوی معاوضہ مل جاتا ہے، مل جاتا ہے، ثواب نہ ثواب کی گفتگو میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، میں صرف قرآن اور ہم یہ کلام کر رہا ہوں، قرآن اور ہم، قرآن اور میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ وہ سارے اوقات کے جس کے ساتھ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اتنے میں سے اتنے بہتر میں قرآن کریم کے ساتھ ہوں تو مجھے اس کا کچھ نہ کچھ خدمت ہو رہی ہے. اس خدمت کے اوقات کے علاوہ جو کر رہا ہوں, جس کی مجھے خدمت ادا ہو رہی ہے, اس اوقات کے علاوہ یا اس خدمت کی تیاری کے لیے جو پڑھ رہا ہوں اس اوقات کے علاوہ, صرف قرآن کریم کے ساتھ, کہ جہاں کچھ بھی میرا دنیاوی معاوضہ یا دنیاوی کوئی مطلب کہ وہ عوض نہیں ہے بظاہر, میں قرآن کریم کے ساتھ کس قدر مصروف ہوں, یہ ایک سوال ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ جب کام کاج سے تھک جاتے ہیں گھر آتے ہیں تو ایک تعداد ہوتی ہے جو قرآن پڑھتی ہے, اور وہ قرآن ان کی تھکن کو اتار رہا ہوتا ہے گویا کہ ان کے دل کو, ان کے دماغوں کو, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک, سکون و راحت کا وہ سامان کر رہے ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لاتے تھے تو قرآن کھول لیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے ایک تعداد ہو جو گھر سے باہر جاتی ہے تو قرآن کھولتی ہے, گھر کے اندر کبھی قرآن کھولنے کی سعادت نہ ملتی ہو. تو میں قرآن کے ساتھ میری مشغولیت, قرآن کے ساتھ میں کتنا مطلب اس کتاب اللہ کے ساتھ میری ذاتی قلبی ذہنی روحانی عرفانی ایمانی اس طرح کی مختلف وابستگیاں جو بن بھی رہی ہوتی ہیں ان کا معیار اور ان کا ایک ترقی کی طرف ہے. یعنی یہ ٹوٹے پٹھے سے میرے لفظ ہیں, ٹوٹے پٹھے سے میرے جذبات ہیں, ٹوٹے پھوٹے سے میری جیسے کہ یوں سمجھے کہ کچھ خیالات ہیں جو میں آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت نزا آخری وقت تھا, قرآن پاک پڑھ رہے تھے. ان سے عرض کیا گیا اس وقت بھی تلاوت, ارشاد فرما میرا نامہ یامہ لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں, یعنی تلاوت کر رہا ہوں کہ میرے نامہ یامہ لپیٹا جا رہا ہے تو میں جلدی جلدی اس میں نیکیاں میری بھرتی چلی جائیں اس کا اضافہ کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور سورہ بقرہ کی 200 آیات تلاوت فرماتے, اسی دوران نہ تو ہلتے نہ کسی قسم کی حرکت فرماتے, ایسی عبادت تھی ان لوگوں کی. حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انتقال سے 2 سال پہلے اتنے کمزور ہو گئے کہ خود سے کھڑے ہونا مشکل ہو چکا تھا, جب انہیں کھڑا کیا جاتا تو کھڑے کھڑے 1000 آیات تلاوت کرتے تھے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ سفر میں تلاوت قرآن کریم فرماتے رہتے, بسا اوقات 3-3 4-4 پارے بھی مکمل فرمایا کرتے. اسی دوران آیات سجدہ آتی تو سواری سے اتر کے سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. ایسے کئی بزرگان دین کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو بھی قرآن کریم کی تلاوت سے غیر معمولی شغف تھا. یہ بڑے خوبصورت جملہ ہوتا ہے, غیر معمولی. عام طور پہ کچھ نہ کچھ لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں, لیکن ایک ہیں گزرے ہیں, میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بہن ان کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. کب کیوں رہتی ہے, کہا آپ کی کیفیت اور آپ کیا یہ حالت دیکھ کر رونا آ رہا ہے. تو کہا کیوں روتی ہے, تو دیکھ تو صحیح جس کمرے میں اس وقت تو موجود ہے, میں نے اس کمرے میں 18000 قرآن ختم کیے ہیں, 18000 قرآن ختم کیے, میں پڑھتا رہ گیا. میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے ہونٹ تلاوت ہی کر رہے ہوتے تھے, تلاوت ہی کر رہے ہوتے تھے. بڑے متوکل اور بڑے مطلب خوف خدا والے لوگ گزرے. خود امام اعظم کی تلاوت قرآن, امام مالک علیہ رحمہ کا تلاوت قرآن, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے تو معاملات ہی قرآن کریم سے منسوب ہیں, ان کے تو پتہ سزائیں جو ان کو دی گئیں, انہوں تو قرآن کے نام پر قرآن کی محبت میں انہوں نے تو ظالم بادشاہ کا ظلم ان پر ٹوٹا تھا, لیکن قرآن کریم سے ان کی محبت اور قرآن کریم سے ان کا تعلق, اللہ 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 میں عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت بھی صاحب کرامت ہی بزرگ تھے, ہمارے امام ہیں, مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ
کو قرآن کریم کی ترتیب یاد تھی، عالم تھے نا، مفتی تھے، یہ جو درس نظامی کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا قرآن کریم اپنی ایک ترتیب پر ہے. علماء کہتے ہیں اعلی حضرت علیہ رحمٰ کے ذہن میں قرآن کریم کی ترتیب بالکل تے بالکل بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ پڑھتے پڑھتے قرآن کریم حفظ کر گئے، اس کی ترتیب کے ساتھ حفظ کر گئے تھے. یہ بڑا ایک عالمانہ انداز تھا قرآن کریم حفظ کے، جو اعلی حضرت کا جو انداز تھا نا حفظ کرنے کا، یہ بڑا ہی عالمانہ انداز تھا. یہ سمجھ تو پہلے ہی تھی قرآن کریم کے تعلق سے، مفسر تو تھے ہی قرآن کریم کے، لیکن اب حافظ بننا رہ گیا تھا یوں سمجھے. تو قرآن کریم جیسے آپ کو بھی میں پوچھ لو، اچھا بتایا سورہ زمر کہاں ہے، تو آپ سے کئی بتا دیں گے. اچھا بتایا سورہ فرقان کہاں ہے، آپ بتا دیں گے. سورہ بقرہ کہاں ہے، تو سورہ آل عمران کہاں ہے، سورہ نساء کہاں ہے، سورہ مائدہ کہاں ہے، سورہ نور کہاں ہے، تو سورہ محمد کہاں ہے، سورہ حج کہاں ہے، دیگر سورتیں آپ کو میں پوچھوں، تو آپ سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو بہت جلدی بتا دیں گے یہ، کیونکہ آپ کے ذہن میں قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب بٹھی ہوئی ہے. آپ جب حفظ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر تو وہی حافظ ہوتے ہیں نارملی، میں نے جو دیکھا ہے کہ پہلی رکو کا آخری یا پہلی رکو کا شروع پراپر پرٹیکولر آیت کا حوالہ دینا اتنا آسان نہیں ہے حافظ کے لیے. یہ میرے مفتی دعوت اسلامی تھے جو پراپر آیت بتا دیتے تھے. مفتی دعوت اسلامی اللہ کرم فرما ان پر، ان کی تربت پر رحمت کا نزول ہو، یہ میں نے کئی سوالات قرآن کریم کی آیت کے متعلق ان سے کیے ہوں گے. تو اچھا میں تو ترجمہ بھی سناتا تھا، یہ فاروق بھائی ترجمہ لکھا ہے کتاب میں، آیت کون سی ہے، حوالے نہیں ہوتے تھے کئی کتابوں میں، تو بس ترجمہ سناتا تھا. یہ تھوڑی دیر غور کر کے کہتے تھے کہ فلاں پارے کی فلاں آیت ہے. یہ مفتی دا میرے تجربات ہیں، ذاتی تجربات کی بیان کر رہا ہوں، ذاتی تجربات ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے، تو حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات دو رکعت میں قرآن تمام کرے اور ایک رکعت میں کامل قرآن شریف پڑھے؟ حاضر میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی. تو شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ خود کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز شروع کر دی. پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید اور چار پارے مزید تلاوت فرمائے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل فرما لی. آپ کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کا آغاز فرماتے اور نماز فجر سے پہلے مکمل فرما لیتے. کئی ایسے واقعات ہیں جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کئی کرامتیں ہیں بزرگوں کی، مگر قرآن کریم سے تعلق، جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، قرآن کریم سے تعلق. آپ کو تو میں بار بار جتنا آپ پر اس بات پہ میں رش کروں نا، میرا رش شاید ختم نہیں ہوگا، مبالغہ اگر نہ ہو تو میرا رش اس پر ختم ہی نہیں ہوتا جو بہترین قرآن کا قاری ہے. میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، بہت محبت کرتا ہوں اس سے، یقین مانے مجھے اتنی محبت ہے قرآن کریم اچھا پڑھنے والوں سے، میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ ایک عجیب سی اس کی طرف کشش ہے کہ اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، اور بھے اس پر تو رش کرنا ہے. حدیث کے لفظ کچھ اس طرح ہے کہ حسد جائز نہیں ہے مگر ان کے لیے، یا حسد سے مراد رش کے غبطہ، نہ کہ وہ حسد، لا حسدہ کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر، ان کے لیے ہے، دو کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہاں سے حسد سے مراد رش اور غبطہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک تلاوت قرآن کرنے والا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا وہ دن اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی عطا کرتا کہ میں بھی اسی طرح تیری بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا. اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن اور رات میں اپنے رب کے حضور مال خرچ کرتا ہے اپنے رب کے لیے، تو کسی دیکھنے والے کو یہ دیکھ کر رشک آئے گا یا اللہ مجھے بھی ایسا مال دیتا کہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا. تو یہ دو شخص ہیں جن کے لیے غبطہ ہے اور یہ پسندیدہ گفت ہے. ایک تو رش ہوتا ہے، آدمی گاڑی پر رش کرتا ہے، مال پر رش کرتا ہے، سیلری پر رش کرتا ہے، تو لیونگ اسٹینڈرڈ پر رش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی جاب پر رش کرتا ہے، بہت ساری چیزوں پر رش کرتا ہے جو دنیاوی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ان میں سے کئی رش ایسے جو جائز ہیں، مباح، کتابوں میں لکھا ہے مباح ہے، جائز ہے، مگر جس رش کو، جس غبطہ کو اسلام و دین محمود رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے، یہ وہ دو شخص کا بیان ہے جس کا میں نے حدیث پاک کا ذکر کیا ہے. اتنا عظیم شخص ہے یہ اتنی عظیم شخصیت ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے پڑھنے کو کی سعادت دی. فصیح و بلیغ کلام, اس کی زبان, اس کا انداز, اس کی تلاوت, یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم جیسے کئی ایسے, ہم جیسے لاکھوں ہیں کہ جو قرآن کریم سن تو رہے ہیں سمجھ نہیں رہے, مگر جب آپ جیسا کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو نہ سمجھنے والا بھی اپنے رب کے حضور رو رہا ہوتا ہے. ابھی میں بیان کر رہا ہوں اردو میں, اس وقت کوئی چائنیز بیٹھا ہو, اس وقت کوئی جیپنیز بیٹھا ہو, اس وقت کوئی انگریز بیٹھا ہو جس کو میری اردو سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ کائے کو روئے گا میری بات سن کر, سمجھ ہی نہیں آ رہے بول کیا رہا ہے. مگر میرے رب کے کلام قرآن کریم کا اعزاز دیکھیں کہ آپ میں سے کوئی قاری اچھی انداز میں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور ہم جیسا جو سمجھ بھی نہ رہا ہو مگر پھر بھی قرآن سن کر روتا ضرور ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پڑھ کیا رہا ہے مگر یہ ضرور پتا ہے کہ میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. جب تلاوت ہو رہی ہے نا گویا کہ بارش رحمت برس رہی ہے اور اس سے دل دھلتا ہے, دل دھل رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے دل دھل رہا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. یہ رقیق القلب کر دیتا ہے قرآن کریم, اتنا یہ پیارا کلام ہے. اس کے بارے میں اتنی پیاری پیاری, جیسے میں آپ کو ایک روایت سناؤں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا, جب تم اسے پڑھو رو, جب تم اسے پڑھو رو, اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا. ترغیب موجود ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونے کی, باقاعدہ رونے کی ترغیب موجود ہے. تو غور کرے گا جو دن رات قرآن کریم کے ساتھ, اس کا معاملہ ہی قرآن کریم کے ساتھ, تو اس کی رقیق القلبی کا کیا عالم ہونا چاہیے, کیا عالم ہونا چاہیے. وہ تو گویا کہ دن رات رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہے, دن رات رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہے. قرآن کریم اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. نابالغ چھوٹے بچے جو گناہگار نہیں ہوتے اس کے سامنے بیٹھ کر رب کا کلام پڑھ رہے ہیں اور رب کا کلام سن رہا ہے, رب کا کلام پڑھ رہا ہے. یہ پاکیزہ کلام اس پڑھنے اور سننے والے کے قلب کو, ذہن کو, آنکھوں کو, کانوں کو کس قدر پاک صاف و طاہر بناتا ہوگا. تصور تو کرے, اب مجھے اللہ نے کون سی اتنی عظیم نعمت دے دی ہے کہ مجھے قرآن کریم کا خادم بنا دیا, قرآن کریم کی خدمت پر مجھے میرے رب نے قبول فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو, کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جب تم سورہ سبحان میں سجدے کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو, یہاں تک کہ تم رو, اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے. بریکٹ میں لکھا ہے تکلف کے ساتھ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے, یعنی غم کو حاضر کرے, کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے, وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے, پھر سوچے کہ اس کے احکامات و ممنوعات پہ کتنی کوتاہی کی ہے, تو اس طرح وہ ضرورتاً غمگین ہوگا اور روئے گا. اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو, جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں, تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے, کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کی عبارت تو دیکھیں آپ, کیا پکڑتے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ فرماتے کہ اس طرح اور روئے, اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو, جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں, جس کے دل صاف ہوتے ہیں کو گویا کہ یوں پتا چلتا ہے نا کہ جیسے رونا کا تعلق بڑے دل کے صاف ہونے پر بھی منحصر ہے, کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرا دل صاف ہے. رقیق القلب جس کو کہتے ہیں, کہ بندہ قرآن کی تلاوت سن کر اور پڑھ کر بھی نہ روئے گا تو پھر بندہ روئے گا کب, کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, اور اس کے علاج قرآن کریم کی تلاوت میں ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں دلوں کی صفائی کا معاملہ جدا ہے, اس معاملے میں رونے کے معاملات جدا ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا
فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ روتی، یہاں تک کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی آئے اور کہا، پیاری بہن، آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو واقعی وہ ایسے تھے کہ ان کی جدائی کا غم ہے، ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی مال و دولت کی کمی رلا رہی ہے تو ہم اور ہمارے سارا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک نے فرمایا، میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی نہیں رو رہی، اللہ کی قسم مجھے تو وہ عجیب و غریب و درد بھرا منظر رلا رہا ہے جو میں نے حضرت سید عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک رات دیکھا۔ اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ بھائیوں نے پوچھا، پیاری بہن، ہمیں بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا، اس رات ایسا کیا ہوا؟ فرمایا، میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جب قراءت کرتے ہوئے یہاں یہ پڑھتے، اب یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون۔ تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا کٹھن و دشوار ہوگا۔ پھر منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، پھر اب ساکت ہو گئے۔ میں سمجھی کہ شاید آپ کا دل نکل گیا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو فرمانے لگے، ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا، اور چیختے چلاتے صحن میں چکر لگاتے ہوئے فرمایا، ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ساری رات آپ کی یہی کیفیت رہی، جب صبح کی اذانیں شروع ہوئی تو آپ گر پڑے۔ میں سمجھی کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اے میرے بھائیوں، خدا کی قسم، جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگتی ہیں، باوجود کوشش میں اپنے آنسو نہیں روک پاتی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کے لیے ان واقعات میں بہترین سبق، عبرت، غور و خوص کرنے کا معاملہ ہے۔ میں نے آپ کو سامنے قرآن پڑھنے سننے والوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور میں جن سے بیان کر رہا ہوں یقیناً وہ قرآن پڑھنے اور سننے والے لوگ ہیں۔ میں تقریباً انہی کے ساتھ انہی میں بیان کر رہا ہوں آج۔ یہ واقعات آپ نے شاید پہلے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، میں نے بھی پہلے پڑھے اور سنے ہیں کئی واقعات، مگر ان واقعات کو بار بار پڑھنے سننے سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیفیت کیا ہے؟ آپ میں سے کئی حافظ ہوں گے، آپ میں سے کئی بہت اچھے قاری، اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، بہت ساری آیتیں یاد بھی ہوں گے، کئیوں کو کوئی صورتیں یاد ہوں گی، امام ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ میں قرآن کریم سال میں کتنی بار ختم کرتا ہوں؟ صبح 8-9 بجے ہم مدرسۃ المدینہ میں گئے، پڑھایا، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے شام 5-6-7 بجے تک، 8 بجے جو مصروفیت ہے، اللہ کرے کہ اس کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان اللہ کی رضا کے لیے پڑھانے کی سعادت ملتی ہو، نہیں ملتی تو خدا را اسے اختیار کرے، یہ بھی تو قرآن کی خدمت ہی ہے نا بھائی، یہ بھی تو قرآن کی خدمت ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا یہ بھی تو ایک بہترین ذریعہ ہی تو ہے، جسے اس ذریعے کو اختیار کرنے والوں کی تعداد مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے والوں کی تعداد سے یقیناً زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات پڑھانے والے پڑھانے والوں کی تعداد مدنی منے اور مدنی منیوں کے بچوں اور بچیوں کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم پڑھانے والے اور پڑھانے والوں کی تعداد سے یقیناً زیادہ ہے، یہ بھی تو قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کا ہی تو ذریعہ ہے۔ آج اگر ہمارے پاس تقریباً 180,000 کے آس پاس بچے اور بچیاں ہیں تو یہ کیسے آ گئے ان کے گھر میں، ان کے خاندان والے مدری ماحول میں؟
آج دار المدینہ کے اندر ایڈمیشن ہمارے کھلتے اور بند ہو جاتے ہیں, اور دنیا بھر کی اسکولیں ہم دیکھتے ہیں 12 مہینے ایڈمیشن اوپن رہتا ہے, بورڈ ہمیں لگائے رہتے ہیں ایڈمیشن اوپن, ان کے ایڈمیشن کلوز نہیں ہوتے, ہمارا ایڈمیشن کھلتا اور کلوز ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایڈمیشن مثال دیتے 500 ہوتے تو درخواستیں 5000 آ جاتی ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ دعوت اسلامی کی وجہ سے. آج مدرسۃ المدینہ کے 9000 کے آس پاس کلاسز, درجے 8000 کے آس پاس, کس وجہ سے؟ دعوت اسلامی کی وجہ سے. تقریباً 2.25 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اگر آج ہمارے پاس ہے, کسی کی والدہ مدنی ماحول میں, کسی کا بھائی مدنی ماحول میں, تو کسی کی بہن مدنی ماحول میں, کسی کا کوئی مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے ساتھ. بلکہ ہم میں سے کئی ایسے تھے کہ جو پہلے مدنی ماحول میں ہیں, بعد میں ہماری شادیاں ہوئی ہیں, آج ہمارے بچے ہو گئے تو ہمارے بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے, ہمارے بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ ہے, ہمارے بچوں کے لیے دار المدینہ ہے. دعوت اسلامی کی برکت سے. اگر دعوت اسلامی ہی کا مدنی کام جس کا ایک طرف میں آپ کو اس وقت دعوت دے رہا ہوں, اگر اسی یہی نیچے آ جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ ادارے کیسے پروان چڑھیں گے. پھر انہی کے ذریعے چندہ, ایسا تھوڑی تھا کہ مطلب کہ جیسے جیسے دعوت اسلامی کا چندہ بڑھتا چلا گیا مدرسے کھلتے گئے, مدرسۃ المدینہ قائم ہوتے گئے. خود آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے خود مدرسۃ المدینہ قائم کیے ہوں گے, بنائے ہوں گے, جگہیں لی ہوں گی, تعمیرات آپ نے کروائی ہوگی اللہ کے نگرانوں اور ذمہ داران کے ساتھ مل کر. تو یہ ان اسلامی بھائیوں سے چندہ لے کر, ڈونیشن لے کر کیا نا کام. آپ کی میری جیب سے ہم نے کتنا دیا تھا؟ 200, 500, 1000, 10000 دے دیے ہوں گے ہم نے, مگر لاکھوں روپے کے مدرسے کیسے بنے؟ سر یہ ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, یہاں 100 سے زیادہ شعبے ہیں. جامعۃ المدینہ الگ ہے, مدنی چینل الگ ہے, یہ سارے شعبے الگ ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے شعبے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کتنی خدمات ہیں. آپ کے لیے کئی مواقع ہیں. میں تو کہتا اورا کے مقدسہ کے شعبے میں ہم چلے جائیں, کچھ نہیں اپنے علاقے سے یہ مقدس اوراق چن چن کر جو ڈبے بھرے جاتے ہیں نا, آپ اور میں خدمت دے گئے, اس میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دے دو, 2-4 ڈبے میں بھی خالی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں, مجھے بھی اللہ کرے کہ حضرت بشیر حافی کا صدقہ نصیب ہو جائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ کے مقدس نام کی اور اچھے ناموں کے, نیک ناموں کی تعظیم کی برکت ہے, مجھے بھی نصیب کر رہی ہے نا. شاید 1 لاکھ سے زیادہ ڈبے لگے ہوئے ہمارے اوراق کے مقدسہ کے باکسز, وہ کام کر رہے ہیں. آپ اور میں کوشش کریں تو دعوت اسلامی کا عظیم شعبہ ہے کفن و دفن. موت میت ہوتی ہے, کفن دینا, غسل دینا, تدفین کرنا, آپ اس پہ مشروف ہو جائیں, اسلامی بھائیوں کو دستیاب ہو جائیں. ہمارے ہر قاری صاحب کو, ہر ناظم کو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں 10000 کے آس پاس ہیں, انہیں کم از کم آپ یہ کفن دفن کا کورس تو کروائیں, یہ تو ہونا چاہیے. آپ ملک بھر میں پھیلے ہوئے اسلامی بھائی ہیں نا, ملک بھر میں آپ ہیں, شاید جتنی نمائندگی اس شعبے کی ملک بھر میں کمی شعبے کی ہوگی. کہہ سکتے ہیں ملک چپے چپے میں گویا کہ ایک طرح سے آپ پائے جاتے ہیں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے تحت. قاری صاحب اسلامی بہنیں الگ ہیں, اسلامی بھائی الگ ہیں. تو یہ تو کوئی رضا کارانہ طور پر اللہ آپ کو توفیق دے, امت کی محبت, امت کی خیر خائی کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, امت کی محبت میں عرض کر رہا ہوں. امت کی محبت کیا نہیں کراتی, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کی امت سے محبت کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد و ترغیب پر اپنا سارا گھر کا مال سامان نبی پاک کے قدموں میں حاضر کیا. کیا پیچھے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا, یہاں یہی جواب دیا. ٹھیک ہے, یعنی سارا گھر قدموں پہ قربان کیا. کیا نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیاتی میں آپ کے قدموں پر سارا مال قربان کیا. واقعہ مشہور ہے, آپ نے سنایا ہوگا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق عاشق اکبر, سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جو تاریخ اس انداز سے بیان کرے تو کیا بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اور جب میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا اور اس وقت جب آپ کاروبار کے لے گئے تو آپ کو روکا گیا کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو امور خلافت کون دیکھے گا. اب جو امت کی ذمہ داری کا جو ایک بار ہے جو آپ کے کندھوں پر آیا ہے یہ کیسے اٹھایا جائے گا. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر آپ کی ترکیب پر آپ کی حیات ظاہری میں آپ کے قدموں پر اپنا سارے گھر کا مال قربان کیا میرے آقا کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد امت کی محبت میں میرے آقا کی امت پر اپنا پورا کاروبار قربان کیا پورا بزنس وائنڈ اپ کیا. کین یو امیجن تصور کریں آپ اب تصور کریں پورا بزنس اپنی پوری بزنس امپائر اپنا پورا اسٹیبلش کاروبار. ہی واز اے بزنس مین اینڈ ہیوج بزنس مین. قریش کے اندر آپ کی ایک بزنس کے طور پر آپ کی ایک پہچان تھی امپورٹ تھا آپ کا مکہ مکرمہ میں مال بھر بھر کے آیا کرتا تھا آپ کا تاجر تھے آپ اور اتنا بڑا کاروبار آپ نے صرف امت کے نام پر قربان کر دیا کہ میرے آقا کی امت کو اس وقت ان کی ضرورت تھی کیونکہ نبی پاک سے سب سے بڑھ کر یہ محبت کرنے والے تھے نا عاشق اکبر تھے تو امت سے بھی سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوئے نا. اچھا ایسی قربانی سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ سمجھ لیں. آپ بھی بزنس مین تھے آپ بھی کاروبار کرتے تھے آپ کا بھی اپنا کاروبار تھا شراکت داری تھی امت کی محبت. آپ امیر اہل سنت کو دیکھ لیں ہمارے پیر و مرشد کو دیکھ لیں کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی امیر اہل سنت سے بلکہ کہا ہے کہ آپ تو شروع سے بزنس مین ہو کیونکہ آپ نے یوں جاب تو نہ ہونے کے برابر نا آپ بولے کہ جھاڑو تو ہینڈ میڈ بزنس تھا آپ کا تو ہاتھ سے بناتے تھے نا. اگر آپ نے آئس کریم بھی بیچی ہے بچوں کو چاکلیٹ بیچے ایسی چیزیں بیچی تو خود بیچی ہے نا اپنا بزنس کیا ہے اپنا کاروبار کیا ہے اپنی تجارت کی ہے نا. ہی واز اے بزنس مین. اور ایک یاد رکھیے گا کہ امیر اہل سنت جیسی سوچ ہوتی ہے نا جو ان کی سوچ ان کی اپروچ ان کا انداز یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں تاریخ کے اندر جس کو آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ جس فیلڈ میں بھی رہتی ہے نا لیڈنگ پر ہوتی ہے. امیر سنت جیسی جو سوچ ہے نا ایسی سوچ ایسی اپروچز جن کی ہوتی ہیں یہ چاہے کاروباری فیلڈ میں ہو دوستوں کے فیلڈ میں ہو مذہبی فیلڈ میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ہوں گی نا ایسے پرسنالٹیز ہمیشہ لیڈنگ رہتی ہیں. یہ لیڈنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ اپنی کوالٹی اپنی انفرادیت اپنی گفتگو اپنی اپروچز اپنی کوششیں ان کی اسٹرگل ان کا پیشن یہ ان کو ان کے پروفیشن میں ہمیشہ آگے لے آتا ہے. یہ ہسٹری ہوتی ہے لوگوں کی. تو امیر سنت کی سمجھے کہ آپ اس کو یوں گمان کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کاروبار میں ہوتے نا تو آپ لیڈنگ پوزیشن پر ہوتے ہیں آپ جس فیلڈ میں بھی ہوتے لیڈنگ پوزیشن پر ہوتے آپ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس کام میں تھے. تو ماضی کا الیاس قادری آج کے امیر اہل سنت بن گئے. وہ اپروچ ہوتی ہے پیارے میٹھے اپروچ اپروچ بہت میٹر کرتی ہے بہت میٹر کرتی ہے اپروچ بہت میٹر کرتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کبھی میں آپ سے پوچھوں مطلب یہ سوچا تھا آپ سے پوچھوں آپ نے مدرسۃ المدینہ کیوں جوائن کیا. یہ سوال ہے جو آپ اپنے آپ سے میں نے کیوں جوائن کیا اتنی دنیا کی فیلڈ دی میں اسی فیلڈ میں کیوں آیا. جو جواب آئے اگر جواب آتا ہے کہ میں قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے دین کی عظیم خدمت کے لیے قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کے لیے حافظ بنانے کے لیے اور مطلب اس کے فیضان کو عام کرنے کے لیے میں نے فیلڈ جوائن کی ہے تو یہ ایک جواب ہے آپ کا ٹھیک ہے. نیچے دوسرا سوال اچیو کیا کیا اب تک کہاں پہنچے اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہوئے کس حد تک رہے جہاں تھے وہی ہیں یا آگے بڑھے ہیں. مراعات اور سیلری میں نہیں مقصد میں. مقصد انسان کی زندگی کا بہترین چیز ہوتی ہے. آپ کا میرا مقصد کیا ہے ہم نے کیوں فلاں چیز جوائن کی. ایک آدمی مطلب ایئر فورس جوائن کرتا ہے تو زندگی بھر اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں جہاز اڑاؤں گا, ہے نا, میں فلاں جہاز اڑاؤں گا. تو ایک آدمی ایئر فورس جوائن کرتا ہے تاکہ میں اتنا پائلٹ بنوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اس میں بھی الگ الگ فیلڈیں ہیں. صرف جہاز کا پائلٹ ہی بننا ہے کہ پیسنجر جہاز اڑائے گا یا ملک کی خدمت کرے گا, دوسری الگ الگ ویژن ہے, الگ الگ سوچیں ہوتی ہیں. تو ہر شخص کوئی بھی لائن یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی پروفیشن اگر وہ اختیار کرتا ہے نا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, تو سب سے پہلے کوسچن ہے, ہسٹوریکل کوسچن ہے یہ, وائی, کیوں, یہ ہسٹوریکل کوسچن ہے اور بڑا موٹیویٹڈ کوسچن ہے یہ, وائی, یہ سیلف موٹیویٹڈ کوسچن ہے, یہ خود آپ کو اپنی ذات میں یہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, کوسچن کر رہا, آپ سے خود پوچھ رہا ہوتا ہے کیوں بھائی, کیوں آ رہے ہو اس لائن میں, کیا کرنا چاہتے ہو. پھر اس کے نیچے لکھیں, میری درخواست ہے آپ سے, لکھیں کہ میں نے یہ کام کیوں اختیار کیا, یہ لائن کیوں اختیار کی, یہ شعبہ کیوں اختیار کیا. جواب ہے اس کے نیچے لکھیں, اللہ کرے کہ جواب اسی طرح کا ہو جو میں عرض کر رہا ہوں, کہ بس دین کی خدمت کے لیے فلاں شعبہ کیوں اختیار کیا. میں پوچھتا رہتا ہوں مدنی قافلے کے مجلسی میں کیوں آیا, مدنی انعامات والی میں کیوں نہیں چلے گئے, اب شعبہ تعلیم میں کیوں آیا, مدنی ضرابطہ میں کیوں نہیں چلے گئے, اب فلاں شعبے میں کیوں ہے, فلاں شعبے میں کیوں نہیں چلے گئے. اس سے آپ جب خود سے سوال کرے گا تو آپ کے سامنے آپ کا پیشن آئے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں. پیشن اینڈ پروفیشن جس دن میچ کر جائے گا انشاءاللہ کارکردگی انکریز ہو جائے گی. پیشن اینڈ پروفیشن کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. آپ چاہتے کیا ہیں, اور یقیناً بال یقین یہی ہونا چاہیے کہ جو آپ نے جو شعبہ اختیار کیا ہے اس کا یقیناً بال یقین ایک ہی مقصد نمایاں مقصد یہی ہونا چاہیے, سب سے پہلے رب کی رضا. وہ روایتیں جو قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کے لیے بیان کی گئی ان روایتوں سے مجھے حصہ نصیب ہو, اور اس کے لیے میرے رب کی رضا میں اس سے حاصل کروں, اور قرآن کریم کی خدمت اس انداز سے کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہو تو آقا مجھے میری ان خدمتوں کے ساتھ قبول فرما لیں. اب اس معیار تک پہنچتے پہنچنے کے لیے جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے, ایک قاری میں, ایک قرآن کریم کی خدمت کرنے والے میں جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے, بندہ سوچے کیا مجھ میں وہ خصوصیات ہیں, پھر ان خصوصیات کو لکھیں کہ ایسے شخص کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. مخلص ہونا, خوددار ہونا, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہونا, وقت کی پابندی ہونا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں, اخلاق, جس کو ایک کہتے ہیں نا کردار سازی کے عنوان کے تحت اگر لیا جائے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وجہ کردار سازی کیا ہوتی ہے, تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے کردار سازی. تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ طالب علم ہے, طالب علم جو ہے نا یہ اس خالی پیالے کی طرح ہے, استاد اس جگ یا تھرموس کی طرح ہے, نکال رہا ہے نا وہ اس سے نکلنے والے پانی کی طرح ہے. اس میں پانی ہے تو پانی نکلے گا, اس میں شربت ہے تو, اس میں پاک ہے تو, ناپاک ہے تو, جو اس میں وہ نکلے گا, اور جو اس سے نکلے گا نا وہ اس میں جائے گا, اور جو اس میں جائے گا نا یہی کسی کے کام آئے گا, کیا تو کسی کے بنائے گا یا کسی کی بگاڑے گا. آج آپ کے میرے سر پر امام ہے نا, پیر کے سر پر امام ہے, سفید آتا تو سفید آ جاتا ہے, رنگین آتا تو رنگین آ جاتا ہے, جو وہاں سے نکلتا ہے نا یہاں جلتا ہے. بڑی میں نے آپ کو ریلیونٹ اور کرنٹ اگزامپل دی ہے, یہ سفید اپنے سفید, یہ جیسے اپنے ویسے. ہمارے سامنے جو بھی بچہ یا بچی ہے وہ اپنے استاد یا قاری صاحب کے آگے خالی پیالے ہی کی طرح ہے. اس قاری صاحب, اس استاد نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, اس کے اندر تقویٰ, اس کے اندر پرہیزگاری, اس کے اندر اخلاق,
اس کے اندر صفائی، اس کے اندر ستھرائی، اس کے اندر خودداری، مال سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، زہد، قناعت، توکل، یہ صبر، شکر، یہ جتنے ہم پڑھتے رہتے اتنی اچھی اچھی چیزیں، یہ ساری اچھی اور نیک چیزیں اس کے اندر ہیں۔ نہ غیبت کا نام نہ نشان، نہ چگلی کا نام نہ نشان، نہ لالچ کا نام اور نشان، کچھ ایسی چیز نہیں، نہ گانوں کی قربت، نہ موسیقی سے قریب ہونا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ جتنا سادہ سادہ سودا، بالکل ایک نیک پرہیزگار، نماز کا وقت ہوا تو اٹھ کر چلے گئے، تو با وضو رہ رہے ہیں، تو نیکی کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سمجھو کہ یہ طالب علم جا رہا ہے۔ یہ وہ جانا ہے، ایک تو وہ ہے جو آپ تلاوت سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے تو اپنے بچوں کے لیے جب بھی استاد کا انتخاب کیا، ان کے کردار کو بھی دیکھ کر کیا، صرف علمیت کو دیکھ کر انتخاب نہیں ہوتا تھا۔ یہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا، آج ہمارا معاملہ الگ ہے۔ آج صرف علمیت یا قابلیت دیکھی جاتی ہے، صرف علمیت اور قابلیت دیکھی جاتی ہے، ماضی میں علمیت اور قابلیت سے زیادہ اس کی باطنی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ یہ ہے کیسا، میرے بچے کو نیک بنائے گا، متقی بنائے گا، پرہیزگار بنے گا، کیا بنائے گا؟ اچھا، اب دعوت اسلامی کے ساتھ 2.25 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں، ٹھیک ہے، ان کے والدین نے انتخاب کیا دعوت اسلامی۔ اچھا، وہ آپ کو اور مجھے نہیں جانتے، اتنا کئی ماں باپ ایسے ہوں گے جو بچوں کے قاری صاحب کا نام بھی نہیں جانتے ہو گے، جانتے نہیں، جانتے ناظم صاحب کا نام نہیں جانتے، مفتش صاحب کا نام بھی نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریجن میں کوئی دعوت اسلامی کی اصطلاح ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہوتا ہوگا، ان کو کیا لگے ہوگے ان چیزوں سے، یہ کسی کو نہیں جانتے، یہ صرف ایک نام کو جانتے جس کا نام ہے الیاس قادری، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک نام کو جانتے جس کا نام ہے الیاس قادری مدظل العلی، کہ یار یہ سمجھو کہ یہ الیاس قادری مدظل العلی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہمارا امیر سن، یہ ان کے نمائندوں کے پاس اپنے بچے رکھوا رہے ہیں کہ یار یہ ایسا ہے نا، تو بھروسہ کس پر کر رہے ہیں؟ جس کو جانتے ہیں، یعنی ہم ادارے کو جانتے ہیں، آپ کسی ادارے میں پیسے جمع کراتے ہیں تو ادارے کے نام پر پیسے جمع کراتے ہیں، نہ کہ اسٹاف کے نام پر پیسے جمع کراتے ہیں، اس کے کیش پر کون بیٹھا ہے، اس کا مینیجر کون ہے، اس کا وہ کون ہے، فلاں کون ہے، آپ جانتے ہیں؟ آپ موبائل کا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے نیٹ ورک کے اندر آدمی کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ نہیں نا، آپ برانڈ کو چیز دے رہے ہیں، آپ موبائل لے رہے ہیں، آپ برانڈ کا موبائل لے رہے ہیں، آپ کو تھوڑی پتا ہے موبائل بنایا کس نے، بندہ نام کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ دعوت اسلامی جس کے نام کے ساتھ جو برانڈ ہے دعوت اسلامی کی، وہ امیر اہل سنت کی ذات ہے، برانڈنگ ہے یہ۔ امیر سنت آج ایک جسٹ ایک پرسنالٹی نہیں ہے، اس وقت دنیا کا ایک برانڈ ہے، یہ پہچان ہے، ایک علامت ہے، ایک آئیکن ہے، جس کے بہاؤ پر ہم چل رہے ہیں، جس کے بہاؤ پر مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے۔ آج مدرسۃ المدینہ لکھا ہوا آتا ہے تو لوگ مدرسۃ المدینہ کیا، مدرسۃ المدینہ کس کی فرم ہے؟ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کی فرم ہے، دعوت اسلامی کس کی فرم ہے؟ دعوت اسلامی الیاس قادری کی فرم ہے۔ تو اب وہ ایک پرسنالٹی جسے دیکھ کر بچے دیے جا رہے ہیں، بچیاں دی جا رہی ہیں، وہ ایک تصور ہے کہ جناب یہاں پر دیں گے تو یہ آئے گا۔ تو اب ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ پھر ہمارا کردار ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو ڈیفینیٹلی 2-2 گھنٹے کے، 4-4 گھنٹے کے بیانات ہیں اس پر، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، ایک مائنڈ میکنگ کے اوپر، اس طرح کی چیزوں پر، یہ پورے پورے بیانات ہیں۔ کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو پانی کی مثال دی، جو نکلے گا وہی جائے گا، وہ پہچان ہے۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، اس کے قاری صاحبان اور اس سے فارغ ہونے والے بچے، اس ان کی اپنی امپورٹنس ہے مارکیٹ میں، آج شہر میں، معاشرے میں ہے، ورنہ بڑھتے نہ، بڑھتے نہ، اس کا بڑھنا، پہلے 5-10 ہزار ہوں گے بچے بچیاں، پھر 50 ہزار ہوئے ہوں گے، آج 2.25 لاکھ سے زیادہ کی تعداد اگر ہمارے پاس ہے
اور پہلے ہمارے پاس چند قاری صاحب تھے، آج 10,000 کا ہمارے پاس کم و بیش اسٹاف ہے، اور ہمارے 4,000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ ہیں. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے جب شورا بنی تھی تو شاید 400-500 ہوں گے پورے پاکستان میں مدرسۃ المدینہ، شاید اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو میں تو 20 سال کی بھی اگر میں بات کروں، جو کلوزلی اگر میں ڈسکس کروں، 400-500 مدرسۃ المدینہ سے نکل کر آج ہم 4,000 تک پہنچ گئے. تو خالی عمارتوں پر تو قائم نہیں ہے نا یہ، یا خالی ڈیسک تو نہیں نا رکھے ہوئے، پڑھنے والے آ رہے ہیں نا. بلکہ کئی جگہوں پر ہمارے ادارے کم ہیں اور پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم ادارے بنا لیں، اپنے مدرسے بنا لیں. ہے گنجائش اب بھی بہت ہے، یہ 4,000 کے آپ 4,00,000 کر لے تب بھی شاید امت کے لیے یہ کم ہی رہیں گے، خدمت بہت بڑی ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، کردار بہت ضروری ہے. جو امیل سنت کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے امت کی خدمت، کہ جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اللہ کریم ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا.